الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما
بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بیٹیاں، ایڈوائس فرام دا قرآن اینڈ حدیث کے عنوان پر یہ ہمارا 29th سیشن ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالی اگین 10 باتوں کو بیان کیا جائے گا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا پہلا ٹاپک ہے اسلامی تاریخ. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام و مرتبہ بہت بلند تھا. چند صحابہ کو چھوڑ کر تمام مرد و عورت پر انہیں فوقیت حاصل تھی. وہ بیک وقت قرآن کریم کی حافظہ، تفسیر و حدیث کی ماہر اور مشکل مسائل کو حل کرنے میں بے مثال ذہانت کی مالک تھی. بڑے بڑے صحابہ ان سے شریعت کے احکام و مسائل معلوم کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب بھی ہم لوگوں کے سامنے کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو اس کا حل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کرتے اور وہ فوراً اس کا حل بتا دیا کرتے تھے. امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام مردوں اور امہات المؤمنین کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ان سب سے زیادہ وسیع ہوگا. کہا جاتا ہے کہ دین کا چوتھائی حصہ انہی سے متعلق ہے. وہ دین اسلام اور شریعت کے احکام کو پھیلانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے میں بے مثال تھی. تقریباً 2210 حدیثیں ان سے روایت کی گئی ہے. بلا شبہ پوری امت پر ان کے بے پناہ احسانات ہے. اسی وجہ سے انہیں محسن امت کہا جاتا ہے. 66 ہجری میں مدینہ میں انتقال فرمایا اور رات کے وقت جنت البقیع میں دفن ہوئی. اللہ تعالیٰ انہیں پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین. یہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی زندگی کا ایک اور واقعہ جو آپ کو بیان کروں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہے اور بہت سارا مال غنیمت آیا ہوا تھا. آپ نے مجاہدوں میں تقسیم کیا اور اس کے بعد میں ازواج مطہرات کے لیے تقسیم کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں 80,000 درہم جائے، جب تقسیم کیا گیا 80,000 درہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئے. اب اس زمانے میں یہ نوٹس وغیرہ تو نہیں تھی, کوئنز ہوا کرتے تھے. اب 80,000 کوئنز بیگز کی بیگز بھر کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر بھیجا گیا. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا سارا مال دیکھا وہ گھبرا گئی کہ یا اللہ اتنا سارا مال میرے حصے میں آیا ہے, اور سوچنے لگی کہ اتنا سارا مال میں میرے گھر میں رکھوں گی. اے عائشہ, اپنے آپ کو کہنے لگی, اے عائشہ مال پہلے ختم ہوگا یا تیری زندگی پہلے ختم ہوگی؟ اور اگر تیری زندگی پہلے ختم ہو گئی, مال باقی رہ گیا, تو اللہ کے پاس جائے گی, اللہ کو کیوں کیا جواب دے گی کہ تیرے گھر میں اتنا سارا چاندی کا سکہ پڑا ہوا ہے؟ ماں عائشہ نے فوراً اپنی باندی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ 80,000 درہم آئے ہوئے ہیں مدینہ کے مسکینوں میں, لاچاروں میں, یتیموں میں, غریبوں میں, بیواؤں میں, اسے تقسیم کرنا شروع کر دو اور زیادہ سے زیادہ دو تاکہ سارا مال ختم ہو جائے. وہ باندی مدینہ کی گلیوں میں نکلی ہے اور دونوں لپ بھر بھر کر, دونوں ہینڈ فل لوگوں کو دینا شروع کیا, غریبوں میں تقسیم کرتی چلی گئی. صبح سے تقسیم کر رہی ہے, شام کا وقت ہو گیا. اس کے بعد میں جب تھوڑا سا بچ گیا, اسے یہ خیال آیا میں سب کو تو بانٹ رہی ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. ماں عائشہ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ امی جان, آپ نے کہا تقسیم کرو, میں نے کیا, لیکن میں بھی تو غریب عورت ہوں اور میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, ارے مجھے پہلے بتا دیتی تو میں تجھے زیادہ دے دیتی, چل جو بچ گیا ہے وہ تو لے لے. خیر جو کچھ بھی بچا تھا اس باندی نے لے لیا اور اس طریقے سے سارا مال تقسیم ہو گیا. اور یہ رمضان کا مہینہ تھا, وقت گزرا, افطار کا وقت آیا. وہ باندی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی, امی جان دو دن سے گھر میں فاقہ تھا, آپ نے پانی پی کر سحری کی ہے, پانی پی کر افطاری کی ہے, اب افطار کا وقت آ گیا ہے اور گھر میں آج بھی کچھ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی, ارے مجھے تھوڑی دیر پہلے بتا دیتی, جب اتنا سارا مال آیا تھا میں دو تین درہم نکال لیتی, افطار کا سامان منگوا لیتی, تو نے مجھے یاد ہی نہیں دلایا اور اب تو وہ سارا غریبوں میں تقسیم ہو گیا. کوئی بات نہیں, آج تیسرا دن بھی افطار کے وقت پانی پی لوں گی, اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ کل کچھ گھر پر بھیج دے گا. یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اتنا مال گھر میں آیا ہے, یہ خیال بھی نہیں ہے کہ میرے پاس افطار کے لیے آج کچھ موجود نہیں ہے. ایسی زہد اور ایسے علم کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلی گئی. واقعتاً وہ محسن امت تھی, امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور خاص کر کے ہماری ماں و بہنوں کو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا دوسرا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. حضرت ابو حمید فرماتے ہیں, غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وادی القرا میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور کا معجزہ ہے, رات کو ایک زوردار ہوا چلے گی, لہذا اس وقت کوئی آدمی کھڑا نہ ہو, نیز جس کے پاس اونٹ ہو اس کو بھی رسی سے باندھ دے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رات کو بہت زور سے ہوا چلی اور ایک آدمی کھڑا ہو گیا, ہوا نے اس کو اٹھا کر جبل طے میں گرا دیا. حضور نے منع کیا تھا آج کھڑے مت ہونا. مسلم شریف کی روایت ہے ایک کھڑے ہو گئے ہوا ایسی چلی ہے کہ پٹک دیا ہوا نے اور تے کے پہاڑ کے اندر جا کر وہ گرے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. تیسرا سبق ایک فرض کے بارے میں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو. یہ قرآن کی آیت اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو حج کرنا جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے ان پر حج کرنا فرض ہے. دیکھو اب رمضان ختم ہوگا, عید کا دن آئے گا اور اس کے بعد شوال اور ذی قعدہ اور پھر حج کے مہینے شروع ہو جائیں گے, حج کے ایام شروع ہو جائیں گے. حج کے سیزن تو عید کے دن سے شروع ہو جاتی ہے اور حج کے ایام ہیں 8, 9, 10, 11, 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ بھی کچھ لوگ شامل کر لیتے ہیں. تو یہ حج کے ایام ہے اور اس حج کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا اللہ نے اگر تمہیں استطاعت دی ہے حج کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. تاریخ اسلامی بیان کرتی ہے سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے, 9 ہجری میں حج فرض ہوا. اور جو فرسٹ ایئر حج کا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نہیں گئے. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا اور صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا اور سن 9 ہجری میں پہلا حج ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے یہ حج کیا ہے. پھر نیکسٹ ایئر حج آیا سن 10 ہجری میں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 مہینے پہلے ہے. اور یہ وہ حج تھا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور صحابہ کی بہت بڑی جماعت آپ کے ساتھ میں تھی. ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا, باقی جو 9 بیویاں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج کے اندر ہے. صحابہ کی بڑی جماعت موجود ہے اور مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انچارج بنا دیا, کیونکہ بڑے بڑے صحابہ جا رہے تھے حج کے لیے, ابو دجانہ انچارج بنے مدینہ کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کی 24 تاریخ کو, مدینہ منورہ سے ذی قعدہ کی 24 تاریخ جمعرات کا دن تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے جو مدینہ منورہ سے قریب ہے اور وہیں سے آپ نے احرام باندھا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے فرض ہونے کے بعد فرسٹ حج بھی ہے, لاسٹ حج بھی ہے اور اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے جس امتی کو مال دیا ہے, دولت دی ہے, اسباب دیے ہیں اور سواری اس کے پاس موجود ہے جو اسے حرمین تک لے جا سکے, پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, یا وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس امتی کو اللہ نے حج کرنے کی طاقت دی ہے, استطاعت دی ہے, پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے, قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا, اللہ حفاظت فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ روایت جو میں نے پہلے بیان کی ہے, تیسری روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے, قسم کھا کر کہہ دو یا تو وہ یہودی ہو کر مرا ہے یا عیسائی ہو کر مرا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ارے حاجی تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے, وہ دعا کرتا ہے اللہ دعا قبول کرتا ہے, وہ مغفرت مانگتا ہے اللہ مغفرت کو قبول کرتا ہے. تو یہ ہے حج کے وعیدے کہ اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے, یہ سخت وعیدے آئی ہے اور فضیلت بھی بیان کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسخ رجع کیوم ولدته امه, کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو حج کی توفیق دے دی ہے, حج کرنے کے لیے گیا, وہاں کوئی گندی حرکت نہیں کی, وہاں کوئی فسق و فجور کا معاملہ نہیں کیا, اللہ اس کے حج کو قبول کریں گے اور ایسا لوٹے گا جیسا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو. بالکل گناہوں سے پاک ہو کر ایک حاجی واپس آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کرو, اللہ بیچ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور اللہ جس کو حج نصیب کرے اور حج مبرور نصیب کرے اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی نام نہیں ہے, یعنی کوئی اور بدلہ نہیں, اللہ ڈائریکٹ اسے جنت میں بھیج دیں گے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے حج کرنے کی. جن لوگوں پر حج فرض ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے, ساری رکاوٹوں کو ختم فرمائے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی حج کے لیے گیا ہوا ہے, عمرے کے لیے گیا ہوا ہے, اور وہیں پر موت آ گئی. ہوتے خوش خوش نصیب کہ اللہ کے راستے میں گئے اور وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی حج کو گیا راستے میں موت آ گئی, حاجی عمرے کو گیا راستے میں موت آ گئی, قیامت تک اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھواتا اللہ رہے گا, وہ لکھواتا جائے گا, اور قیامت تک کے لیے ہر سال اسے حج کا ثواب ملے گا اور کنٹینیوز اسے عمرے کا ثواب ملے گا. یہ فضیلت ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. وہ ہے کعبۃ اللہ, وہ بیت اللہ جہاں پر لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور اسی کعبۃ اللہ پر وہ جگہ ہے جہاں سے ہم اپنے طواف کو شروع کرتے ہیں, جہاں پر حجر اسود پڑا ہوا ہے. حجر اسود پر ایک بات یاد آئی, اس لیے میں نے یہ بات چھیڑی کہ دیکھو حجر اسود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ جنت کا پتھر ہے حجر اسود, یہ جب نازل ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, ملک سے زیادہ وائٹ تھا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ حجر اسود اسود ہو گیا, کالا پڑ گیا. تو یہ حجر اسود ہے. اور حجر اسود پر آپ کو میں ایک تاریخی بات سناؤں. 7th of ذی الحجہ 317 ہجری ایک عجیب واقعہ پیش آیا حجر اسود کے بارے میں. ہوا یہ بحرین میں ایک کنگ تھا, بادشاہ تھا, بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا جس کا نام ہے ابو طاہر سلیمان قرامتی. سلیمان اس کا نام ہے, ابو طاہر اس کی کنیت ہے. تو ابو طاہر سلیمان قرامتی 317 ہجری میں 7th of ذی الحجہ کو, یہ بحرین کا بادشاہ تھا, اس نے مکہ پر اٹیک کیا ہے, اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر اس نے قبضہ کر لیا. 7th of ذی الحجہ حج کی سیزن آنے والی تھی اور اس نے مکہ پر قبضہ کر لیا, اور ایسا ظلم ڈھایا ہے, ایسا لوگوں کو ڈرایا ہے کہ اس سال حج ہی نہیں ہو سکا ہے. یہ فرسٹ حج تھا جو نہیں ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد. یہ پہلا موقع تھا 317 ہجری میں کہ اس نے ایسا لوگوں کو ڈرایا دھمکایا, کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میدان عرفات میں جائے, اور وہ حج نہیں ہوا ہے. یہ اس نے ظلم کیا ہے, اور ظلم و ستم تو اس نے کیا, مکہ کو لوٹا. اتنا ہی نہیں, کعبۃ اللہ میں سے حجر اسود بھی اس نے نکال لیا, اور نکال کر یہ بحرین لے کر چلا گیا. हां ये ब्लैक स्टोन जो काबतुल्ला में लगा हुआ है जन्नती पत्थर है ये लेकर चला गया 370 हिजरी में और बहरेन जाकर अपने पास रख लिया इसने। उसके बाद मक्का के अंदर कोई ऐसी मजबूत हुकूमत ही नहीं हुई है, कमजोर किस्म के लोग थे जो बादशाहत कर रहे थे, खिलाफत संभाल रहे थे। यहां तक के उसके बाद 22 इयर्स गुजर गए हैं, काबा में हजर अस्वद मौजूद नहीं था। 339 हिजरी में वहां का खलीफा बना है खलीफा मुक्तदिर बिल्ला, और ये बड़ा मजबूत खलीफा था, दीन से बड़ा शगफ था, बड़ा पावरफुल था। इसने चैलेंज किया अबू ताहिर सुलेमान करामती को, आफ्टर 22 इयर्स के गैप के बाद, काबतुल्ला में हजर अस्वद नहीं है 22 इयर्स तक, इसने चैलेंज किया और ये कहा कि हमें हजर अस्वद चाहिए, और अगर अच्छी तरीके से तुम दे दो तो ठीक है, वरना हम दूसरा मामला करेंगे। अबू ताहिर सुलेमान करामती ने कहा दे दूंगा, लेकिन मैं तुमसे 30,000 दीनार लूंगा। दीनार इज गोल्ड कॉइन्स, 30,000 गोल्ड कॉइन्स दो तो तुम्हें हजर अस्वद रिटर्न किया जाएगा। मुक्तदिर बिल्ला ने कहा डन डील, ठीक है, लेकिन हजर अस्वद हम वापस ले आएंगे। उसने कहा ठीक है, अपने आदमियों को भेज दो और हजर अस्वद लेकर जाओ। उस वक्त मुक्तदिर बिल्ला ने एक वफद, एक जमात को तैयार किया, और उस जमात के जो लीडर थे वो एक बहुत बड़े आलिम दीन और मुहद्दिस थे, हजरत शेख अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह। तो शेख अब्दुल्ला को ये कहा तुम्हें जाना है जमात को लेकर और हजर अस्वद को लाकर फिर उसकी जगह पर जो काबतुल्ला की जीनत है इस पत्थर को यहां पर पहुंचा देना है। शेख अब्दुल्ला एक जमात को लेकर मक्का से बहरेन गए। सारे लोग जमा हुए और अब वो वक्त आया कि वो आया वो जालिम अबू ताहिर सुलेमान करामती, और वो पत्थर लेकर आया बड़े खूबसूरत गिलाफ में, उसने उसको लपेटा था रेशम के कपड़े में, लाकर पेश किया, पैसे लिए और रिटर्न कर दिया। शेख अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लेकर तो जाएंगे लेकिन पहले चेक करेंगे कि ये जेन्युइन है या नहीं है, कहीं फेक तो नहीं लेकर आया है। तो कहा मैं चेक करूंगा, कहा करो चेक करो। हजरत शेख अब्दुल्ला करामती, हजरत शेख अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े जबरदस्त मुहद्दिस थे, उन्होंने वो लिया और पानी मंगवाया और पानी के अंदर हजर अस्वद को डाला। जैसे हजर अस्वद को पानी में डाला वो नीचे डूब गया। फिर आग मंगवाई और आग मंगवाने के बाद उसको आग को गर्म किया बिल्कुल और पत्थर को अंदर डाला। वो पत्थर इतना गरम हुआ फट गया। वो शेख अब्दुल्ला ने कहा ये फेक है, इसलिए कि हजरे अस्वद वो पत्थर है। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर का फरमान है हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है, ये पानी में डूब नहीं सकता, ये आग से जल नहीं सकता। ये डूब भी गया जल भी गया, ये पत्थर गर्म होकर टुकड़े हो गया, ये फेक है। तो वो जो शरारत वाला बादशाह था सुलेमान बहरेन का, उसने कहा कि नहीं तुमने वाकईतन सच कहा, मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था, चलो चलो मैं रियल जेन्युइन लेकर आता हूं। दूसरा हजर अस्वद लेकर आया। शेख अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वही प्रोसेस किया, फिर वही हुआ, डूब गया गरम हो गया। शेख अब्दुल्ला ने कहा यह भी हजर अस्वद नहीं है। तो हंसने लगा वो जालिम, कहने लगा अच्छा अब मैं जेन्युइन लेकर आता हूं। अब तीसरी मर्तबा लेकर आया, और जब तीसरी मर्तबा लाया गया है और जब हजरत शेख अब्दुल्ला ने उसको पानी में डाला, लोगों ने अपनी आंखों से देखा इतना वजनी पत्थर है पानी में गया है, फूल की तरह ऊपर फ्लोट हो रहा है, वो डूबा नहीं है। उसके बाद आग में डाला, गरम आग में डाला, काफी देर के बाद निकाला, जर्रा बराबर वो पत्थर गरम नहीं हुआ, बिल्कुल ठंडा है। حضرت شیخ عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ ہے حجر اسود جو جنت سے آیا ہے کعبت اللہ کی زینت ہے اور یہی پتھر کعبت اللہ پر لگے گا اس کے بعد میں انہوں نے لیا اور لے کر گئے اور 22 years کے گیپ کے بعد پھر حجر اسود کو کعبت اللہ میں پہنچایا گیا اس کی جگہ پر لگا دیا گیا یہ اس دن سے لے کر آج تک کعبت اللہ کی زینت ہے اور انشاءاللہ امید ہے قیامت تک یہ پتھر اسی طریقے سے رہے گا تو یہ کعبت اللہ اور حج پر بات آئی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کعبت اللہ کے حجر اسود کے متعلق میں نے بیان کر دی اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس وقت حرمین شریفین میں ہیں اللہ تعالی ان کی نیکی میں ہمیں بھی حصے دار بنا دے اور ہم سب کو بار بار وہاں کی زیارت نصیب فرمائے آئیے آج کا چوتھا سبق ہے ایک سنت کے بارے میں جب کوئی مشکل کام آ جائے تو یہ دعا پڑھے دعا یہ ہے اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یہ چھوٹی سی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تیرے کیے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا اور جب تو چاہے تو سخت رنج و غم کو بھی تو آسانی میں تبدیل کر سکتا ہے تو یہ مشکلی میں پریشانی میں پڑنے کی دعا ہے اللہ یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آئیے ہمارا آج کا پانچواں سبق ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے حضور نے کوشچن کیا کہ ہے تم میں سے کوئی ایسا جو ایک رات میں 1/3 آف قرآن پڑھ لے 30 پارا قرآن کے ہے تو 1/3 از 10 پاراس کہ ایک رات میں 10 پارا قرآن پڑھ لے ہے کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے عرض کیا کیسے کوئی رات بھر میں تہائی قرآن پڑھ لے گا ان کے تو وہ انداز تھے وہ ایسے قرآن پڑھا کرتے تھے ہر آیت کو سمجھتے روتے تو کہا کیسے کوئی روزانہ تہائی قرآن ایک رات میں پڑھ لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ہو اللہ احد پڑھ لو یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے ایک بار آدمی قل و اللہ وحد پڑھ لیتا ہے 1/3 آف قرآن اس نے پڑھ لیا اس کا مطلب ہوا 3 مرتبہ قل ہو اللہ وحد پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا تو 3 بار قل و اللہ وحد پڑھنا یہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ 3 بار قل و اللہ میں پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے تو پھر پورا قرآن کیوں پڑھوں جب 1/3 بار قل ہو اللہ پڑھ لیا ثواب پورے قرآن کا مل گیا تو پھر پورا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے دیکھو فرق سمجھیے کہ یس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص پاورفل ہے 3 بار پڑھو جو قرآن پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے اور ایک آدمی پورا قرآن پڑھتا ہے تو وہاں تو انعام یہ ہے ایک حرف پر 10 نیکی مل رہی ہے وہاں تو قرآن کا ثواب ملا اور یہاں قرآن کا ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ ایوری لیٹر پر 10 نیکی ملتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قل الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم نے پڑھا الف لام میم 30 نیکی الف کی 10 لام کی 10 میم کی 10 تو پورا قرآن جب وہ پڑھے گا کتنی نیکیاں جمع ہو جائے گی اور پھر قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے دیکھنے کا الگ ثواب مل رہا ہے جنت کی آیتوں کو پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کا شوق پیدا کر رہے اس پر ثواب مل رہا ہے جہنم کی آیت کو پڑھ رہا ہے اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے اس پر ثواب مل رہا ہے تو پورا قرآن ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا یہ تو بہت بڑا کمال ہے لیکن یہ ایک شارٹ کٹ بھی ہے کہ تین بار قل و اللہ وحد پڑھ لو, اللہ تبارک و تعالی قرآن ختم کرنے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو, آپ کو کسی کے بارے میں پتا چل گیا, فلا بھائی کا انتقال ہو گیا, فلا بہن کا انتقال ہو گیا, آپ پورا قرآن تو نہیں بخش سکتے ہیں, کم از کم تین مرتبہ قل و اللہ وحد تو پڑھ لو تاکہ مرحوم کو ایک قرآن کا ثواب مل جائے. آپ کسی کے گھر پر تعزیت کے لیے گئے ہوئے ہو, اب بیٹھ گئے وہاں پر, یاسین پڑھ لو بہت اچھی بات ہے, قرآن پڑھ لو اچھی بات ہے, کچھ نہیں تو کم از کم تین مرتبہ قل و اللہ وحد پڑھ لو, تو یہ قل و اللہ وحد کی فضیلت ہے. بلکہ ایک حدیث ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا جو امتی فجر کی نماز کے بعد 10 times قل و اللہ وحد پڑھ لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں شیطان سے, کہ شیطان آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس پر حملہ کرے, گویا وہ اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. 10 times آفٹر فجر نماز قل و اللہ وحد پڑھ لو, اللہ تعالی شیطان سے پروٹیکٹ کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. یہ فضیلت قل و اللہ وحد پڑھنے کی. تو یہ چھوٹی سی سورت ہے, بڑی بڑی زبردست سورت ہے. وہ مشہور واقعہ ہے, امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, اور سامنے سے ایک صحابی آئے, غریب زاہد متقی صحابی آ رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو حضور کو یہ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ھذا ابو ذر قد اقبلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو دیکھو آپ کے صحابی ابو ذر آ رہے ہیں, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں, ابو ذر غفاری آ رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا, اب تعریف ہو, تم پہچانتے ہو میرے ابو ذر کو؟ کیونکہ ابو ذر بڑے صوفی ٹائپ کے سمپل صحابی تھے, بہت ہی تواضع اور بہت ہی تقوی والے, اور عجیب ان کا مزاج تھا, سمپلسٹی, ایک پیسہ جیب میں نہیں ہونا چاہیے, اس طریقے کا ان کا مزاج تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, و تعریف, تم جانتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, ہوا اشہر عندنا منہ عندکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے دنیا میں فیمس ہے نا, اس سے زیادہ تو آسمان کے فرشتوں میں فیمس ہے. بہت پبلسٹی ہے ان کی اوپر اور سارے لوگ ان کو آسمانوں میں پہچانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, اچھا میرے ابو ذر کا یہ مقام ہے, آسمانوں میں ان کے چرچے ہو رہے ہیں. حضور نے پوچھا, بماذا نال هذه الفضیلہ, ارے میرے ابو ذر کو یہ فضیلت کیسے مل گئی, کون سا عمل تھا جس پر یہ فضیلت ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, لخصلتین یا رسول اللہ, دو کوالٹیز ابو ذر میں ایسی ہے کہ آسمانوں میں ان کے چرچے ہو رہے ہیں. حضور نے پوچھا, کون سی وہ دو کوالٹیز ہے؟ تو فرمایا, لصغره فی نفسه ولکثرۃ قراءته قل هو اللہ احد. ابو ذر میں دو کمال ہے, ایک کمال یہ ہے اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں, بہت تواضع کرتے ہیں, اپنے کو کبھی بڑا نہیں سمجھتے, اور دوسرا کمال یہ ہے رات دن ان کی زبان پر یہی صورت ہوتی ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کثرت سے یہ صورت پڑھتے ہیں, اس پر اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام نصیب فرمایا. تو اندازہ لگاؤ کتنی چھوٹی سی سورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک کونے میں بیٹھ کر یہ سورت پڑھ رہے ہیں, بار بار قل واللہ احد قل واللہ احد پڑھے جا رہے ہیں. حضور نے بلایا, کہا کیا بات ہے, تم کنٹینیوسلی قل واللہ احد پڑھتے جا رہے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے اللہ کی قدرت یاد آ گئی, اللہ کی عظمت دل میں آ گئی, اللہ کی شان اور اللہ کی بڑائی دل میں آ گئی, تو میں اگین اینڈ اگین قل ہو اللہ احد پڑھ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت, تیرے لیے واجب ہو گئی, تیرے لیے واجب ہو گئی. تو وہ حیران ہو گئے, ماذا وجبت یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی؟ حضور نے فرمایا قل ہو اللہ احد نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا. تیرا یہ قل ہو اللہ احد پڑھنا جنت تیرے لیے واجب ہو گئی. تو اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے. وہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. ان کی جوانی کا ایک واقعہ سناؤ. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 25 years old تھے, جوان بالکل, اور بہت نیک, اللہ رات دن اللہ کی عبادت کرنے والے, گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کی والدہ بیمار تھی, وہ سامنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی, ان کے ہاتھ میں قرآن ہے, یہ قرآن کی تلاوت کر رہے, ماں بیمار ہے, بہت بخار تھا ماں کو, پڑھ رہے تھے قرآن. ماں نے آواز دی بیٹا, تو فوراً اٹھے اور اپنی امی جان کے پاس گئے, ماں کے پاس گئے, ماں کے بیڈ کے اوپر ہاتھ رکھا اور ماں کو پوچھنے لگے کیا بات ہے. لیکن ماں کو اتنا بخار تھا اور اتنی طبیعت خراب تھی کہ وہ گنودگی کے عالم میں تھی. یہ امی کے بیڈ کے پاس ہے, بیڈ پر ہاتھ رکھا, ماں کو پوچھ رہے, اتنے میں تو دیکھا امی تو سو گئی ہے, ایک بار آواز دی اور وہ نیند میں سو گئی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ بیڈ پر تھا, میں امی کو پوچھ رہا تھا, ماں نے کروٹ بدلی اور سو گئی, اور ہوا یہ کہ میرا ہاتھ ماں کی پیٹھ کے نیچے آ گیا. اس طریقے سے ماں سوئی ہے, ہاتھ ایسے نیچے ہے اور ماں کو نیند آ گئی, میرا ہاتھ نیچے پھنس گیا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہاتھ کو کھینچوں گا اور ہٹاؤں گا میری ماں کی نیند خراب ہو جائے گی. میری ماں بیمار ہے, میری ماں کو تکلیف ہوگی, بڑی مشکل سے اسے نیند آئی ہے. فرماتے میرا ہاتھ نیچے ہے, ماں کی پیٹ اوپر ہے, اور میں اسی طریقے سے ماں کے بیڈ کے پاس کھڑا تھا کہ ماں مڑے گی, ماں کروٹ لے گی, میں اپنے ہاتھ کو نکال لوں گا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایسے ہی کھڑا ہوں, رات گزر رہی ہے, تہجد کا وقت ہو گیا, اور بہت اہتمام سے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تہجد پڑھا کرتے تھے. دل میں سوچنے لگے بایزید آج اگر تہجد پڑھنے جائے گا تو ہاتھ ہٹانا پڑے گا, ہاتھ ہٹا تو ماں کی آنکھ کھل جائے گی, ماں کو بڑی مشکل سے نیند آئی ہے. فرماتے ہیں وہ رات میں نے تہجد بھی نہیں پڑھی, اسی طرح پوری رات میرا ہاتھ نیچے ہے, ماں کی پیٹ اس کے اوپر ہے, میں وہیں پر کھڑا ہوں. فرماتے ہیں فجر کی اذان کی آواز آئی ہے, جب اذان فجر ہوئی ہے میری ماں کی آنکھ کھل گئی, میری ماں نے کروٹ بدلا, میں نے اپنے ہاتھ کو نکال لیا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری رات میرا ہاتھ میری ماں کی پیٹھ کے نیچے رہا ہے, اور جب تک میرا ہاتھ وہاں پر تھا میں وہیں پر کھڑا تھا, اور اس دوران میں نے 11,000 ٹائمز قل ہو اللہ احد کی تلاوت کر لی. 11,000 مرتبہ میں کھڑے کھڑے وہاں پر قل ہو اللہ احد پڑھتا رہا. خیر واقعہ ختم ہو گیا, بہرحال انہوں نے اتنا بڑا کام کیا, قل ہو اللہ احد کی ایسی تلاوت کی, زمانہ گزر گیا. اس کے بعد میں ان کا اللہ نے ان کو بڑی بزرگی سے نوازا, بوڑھے ہو گئے, انتقال ہو گیا. جب وفات ہوئی ہے 3 دن کے بعد ان کے ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا, ان کے حالات میں لکھا ہے. تو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت کیسے گزری؟ کہا اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا. کہا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا؟ کہا زندگی بھر پڑھاتا رہا, حدیث پڑھتا رہا, پڑھاتا رہا, زندگی بھر عبادت کرتا رہا, ساری عبادت ایک طرف رہ گئی, لیکن وہ ایک رات جو میں نے اپنی ماں کا احترام کیا ہے اور ماں کی پیٹھ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا ہے, اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی, اسی پر میرے لیے مغفرت اور جنت کا فیصلہ ہو گیا. बरहाल माँ दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं। एक हदीस सुनाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसकी माफी की क्या शक्ल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरी माँ जिंदा है? उसने कहा, जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मेरी माँ जिंदा है। हुजूर ने फरमाया, जा अपनी माँ की खिदमत कर ले, अल्लाह तेरे बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर देगा। एक और साहबी एक बार आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ जिंदा थी, मैं खिदमत नहीं कर सका, और पूरी जिंदगी मेरी माँ की जैसी खिदमत करना चाहिए मैं नहीं कर सका, माँ दुनिया से चली गई। आज एहसास होता है, काश मैं अपनी माँ की खिदमत कर लेता, बहुत खिदमत कर लेता, माँ तो चली गई है, अब मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरी खाला जिंदा है? खाला मॉम की सिस्टर, क्या तेरी खाला जिंदा है? फरमाया, जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी खाला हयात है। कहा, जाओ अपने खाला की खिदमत करो, तुम खाला की खिदमत करोगे, तुम्हें माँ की खिदमत का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बहरहाल आज का छठा सबक हम पढ़ते हैं एक गुनाह के बारे में। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ते हैं, जमीन में फसाद करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की यही सजा है, वो कत्ल कर दिए जाए, या सुली पर चढ़ा दिए जाए, या उनके हाथ और पांव मुखालिफ जानिब से काटे जाए, या वो मुल्क से बाहर निकाल दिए जाए। ये सजा उनके लिए दुनिया में सख्त रुसवाई का जरिया है, और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। फितना फसाद करना बड़ी खतरनाक चीज है, गीबत करना, किसी की बुराई करना, लोगों के अंदर नफरतें फैलाना, अल्लाह इन तमाम चीजों से हमारी हिफाजत फरमाए। सातवां सबक है दुनिया के बारे में। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम तो दुनिया का माल व असबाब चाहते हो, और अल्लाह ताला तुमसे आखिरत को चाहते हैं। फायदा, इंसान हर वक्त दुनियावी फायदे में मुनमिक रहता है और उसी को हासिल करने की फिक्र करता रहता है, हालांकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि दुनिया के मुकाबले में आखिरत की फिक्र ज्यादा की जाए, क्योंकि आखिरत की फिक्र करना ज्यादा अहम है। दुनिया कमाने से मना नहीं किया गया, मैं बार बार ये कह चुका हूं कि शरीयत का कानून है, दुनिया कमाओ, दुनिया में रहो, और दुनिया में रहते हैं तो दुनिया की चीजें की जरूरत पड़ेगी, खाने की जरूरत पड़ रही है, कपड़े की जरूरत पड़ती है, सवारी की जरूरत पड़ती है, तो दुनिया में जब इंसान रहता है तो इन चीजों का उसके लिए होना एसेंशियल है और जरूरी है। तो फिर ये जो कहा जाता है कि दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल में ना है, इसका मतलब हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छा समझाया। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बोट होती है, स्टीमर, कश्ती होती है, कश्ती के लिए पानी नेसेसरी है। पानी नहीं है तो कश्ती नहीं चल सकेगी। कश्ती के नीचे पानी, कश्ती के दाएं पानी, कश्ती के बाएं पानी, तभी जाकर वो बोट चल सकेगी, वरना उसके बगैर कश्ती नहीं चल सकती है। इन द सेम वे दुनिया जरूरी है, जब दुनिया में रहते हैं माल की भी जरूरत, कपड़ों की भी जरूरत, सब चीजों की जरूरत है, लेकिन कश्ती के लिए पानी जरूरी है, लेकिन पानी नीचे रहे, साइड पर रहे, राइट में रहे, लेफ्ट में रहे, लेकिन अगर वही पानी कश्ती के अंदर आ गया तो वो कश्ती डूब जाएगी, वो बोट डूब जाएगी। इन द सेम वे दुनिया में रहो, दुनिया का इस्तेमाल करो, लेकिन दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर आ गई और इतनी आ गई कि जिसके बिना पर आखिरत को भूल गया, तो ये दुनिया तुझे दुनिया में भी बर्बाद करेगी और तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। वो शायर कहता है, ये दुनिया तकुल बिमिल इफिहा हजारी हजारी मिन बच्ची वफत की फला यगरुरकुम मिन इबती ابتسام فقولی مضحک والفعل مبکی. کہ یہ دنیا ہس ہس کر تمہیں کہتی ہے بچنا بچنا میری پکڑ سے بچنا, ہاں میں دنیا میں بہت ہساتی ہوں, میں دنیا ہوں تمہیں ہساؤں گی, لیکن اگر میرے ٹرپ میں پھنس گئے تو ہمیشہ تمہیں رونا پڑے گا. ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے, وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارا گھر جب ہم بناتے ہیں نا تو اس میں ڈرائنگ روم ہے, مڈل میں ایک روم ہے, کچن بنایا ہے, کنزرویٹری ہے, ایٹک ہے, اور نہ جانے کتنی چیزیں اپنے گھر کے اندر ہم بناتے ہیں, اور ساری چیزوں کے ساتھ میں پورا گھر ہم نے بنا دیا لیکن ٹوائلٹ نہیں بنائی. تو وہ گھر کتنا بھی مہنگا ہو, کتنا بھی اچھا ہو, وہ انکمپلیٹ گھر ہے. سب کچھ تم نے گھر میں بنایا, ویل ڈیکوریٹ کیا, لیکن کہا نہیں ٹوائلٹ تو گندی چیز ہے, وہ گھر میں نہیں بناؤں گا. ارے ٹوائلٹ نہیں بنائے گا تو گھر میں رہے گا کیسے؟ تو وداؤٹ ٹوائلٹ وہ گھر انکمپلیٹ ہے. بالکل ایگزیکٹلی یہی مثال ہے کہ دنیا کے اندر رہنا ہے تو دنیا کو حاصل کرنا پڑے گا. وداؤٹ ٹوائلٹ جیسے وہ گھر انکمپلیٹ ہے, ویسے بغیر مال دولت کے, بغیر دنیا کے, ہمارے لیے دنیا میں رہنا انکمپلیٹ ہے, ناممکن ہے. لیکن حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ٹوائلٹ گھر میں اسینشیل ہے, ضروری ہے, اس کے بغیر گھر کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن کیا وہ ٹوائلٹ کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے؟ کیا میں نے کیا ٹوائلٹ بنائی ہے, کب جا کے بیٹھوں گا, کیسے وہاں مزہ کروں گا, کتنی دیر بیٹھوں گا, نہیں, وہ ضرورت کی چیز ہے, گیا اور باہر نکل گیا. اور اسی بنا پر جب کوئی اندر جاتا ہے جلدی نہیں آتا تو باہر سے ڈور نوک کرنا لوگ شروع کر دیتے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ محبت اس کی نہیں بیٹھتی ہے. یس وہ کمپلسری اور ضروری ہے, ان دا سیم وے دنیا کی محبت ایسی دل میں نہ آ جائے کہ جو آخرت کو بھلا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے آج کا آٹھواں سبق ہے آخرت کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے, لیکن کل حشر یعنی آخرت میں جب سب کو جمع کیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے زندہ کیے جائیں گے. وہ ایک بڑی پیاری روایت ہے. حضور نے سوال کیا معراج کے موقع پر کہ اللہ لماذا خرت امتی عن الاخرین, کہ اللہ میری امت کو تو نے لاسٹ میں کیوں بھیجا, ساری امتیں پہلے آ گئی, میری امت کو لاسٹ میں کیوں بھیجا؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا لِيَلَّا يَطُولَ فِي الْقَبْرِ حَبْسُهُ, تاکہ آپ کی امت کو قبر میں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. کیا شان ہے امت کی کہ آپ کی امت کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے, اس لیے میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر میں بھیجا. نواں سبق طب نبوی سے علاج. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی. کتنے بیچارے لوگ ہیں رات کو نیند نہیں آتی ہے, کروٹوں پر کروٹیں بدل رہے ہیں, نیند چلی گئی ہے, اتنی میڈیسنز لیتے ہیں رات کو سونے کے لیے پھر بھی نیند نہیں آتی ہے. دیکھو یقین کے ساتھ ایک دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو. دعا کیا ہے؟ اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم انم عینی واہدی لیلی. یہ ہے چھوٹی سی دعا. اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم انم عینی واہدی لیلی. ترجمہ بتاؤں. اے اللہ ستارے چھوپ گئے, آنکھیں پرسکون ہو گئی, تو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے, میری رات کو پرسکون بنا دے اور میری آنکھ کو سلا دے. تو یہ دعا ہے. اب دسواں اور آخری سبق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا تہبند آدھی پنڈلیوں تک اونچا رکھا کرو, اگر اتنا اونچا نہ رکھ سکو تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. مسلم شریف میں روایت ہے, بڑی تاکید کی گئی ہے کہ ایک ایمان والی عورت کی जो का जो टखना है वो छुपना चाहिए, इतने ऊंचे कपड़े न पहने कि उसका एंकल नजर आए, इसलिए कि उसका एंकल उसका सतर है। और मर्दों को हुक्म दिया गया एंकल को कवर नहीं करना है, पैजामा पेंट लुंगी चादर इतनी ऊपर हो कि एंकल के ऊपर हो और वो कवर नहीं होना चाहिए। मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती अपने एंकल को कवर करता है, मर्द उम्मती एंकल को कवर करता है, पहला अजाब उसके लिए यह है, ला युकल्लिमुहुल्लाहु यौमल कियामा, अल्लाह कयामत में उसके बाद भी नहीं करेगा। दूसरा आदाब, वला यंजुरु इलैहिम, अल्लाह रहमत की नजर से उसे देखेगा भी नहीं। तीसरा आदाब जो दुनिया में, वला युज़क्कीहिम, अल्लाह उसे हिदायत की तौफीक भी नहीं देगा। और चौथा आदाब, वलहुम आदाबुन अलीम, उसके लिए दर्दनाक आजाब होगा। एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर फरमाया कि मेरी जो पिंडली है, शीन है मेरी, वो इतनी पतली है कि हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती है, चमड़ी नाम की है और बहुत खराब लगती है, तो मुझे इजाजत है कि मैं नीचे तक चादर पहन लो ताकि अपने शीन को भी छुपा लूं और अपने एंकल को भी छुपा लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल बुखारी फतुल बारी शरह बुखारी में नकल किया है। दूसरी रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, चादर उनकी टखनों के नीचे थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुसबिल फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसबिलीन, चादर नीचे मत रखो, एंकल के नीचे मत रखो, अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है। एक और रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी पैजामा पेंट उसके टखने के नीचे होगी, उसके नीचे के हिस्से को जहन्नम में जलाया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। ये 10 बातें हैं, अल्लाह इन 10 बातों पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक आखिरी बात आपको मैं बयान कर दूं वक्त की मुनासबत से, आज 22nd रोजा है, मगरिब से 23rd नाइट, और ये ताक रात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शबे कदर को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। ताक मींस ऑड नंबर्स, 21, 23, 25, 27 एंड 29, ये ऑड नंबर्स ताक रात कहलाती है। तो शबे कदर एग्जैक्टली कब है, नो वन नोस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे भी भुला दिया गया, मुझे भी नहीं मालूम है, तो किसी को भी नहीं मालूम है शबे कदर कब है। अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21, 23, 25, 27, 29 इन 5 नाइट्स के बारे में ये कहा कि ये ताक रात है, इसके अंदर शबे कदर हो सकती है। अब कब है हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक कौल सुनाओ, अल्लामा इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने हुबेरा से ये नकल किया है, वो फरमाते हैं, और ये उनका कौल है, हदीस नहीं है, कोई ख्याल रखना ये कोई हदीस नहीं, क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था तो हमें कैसे मालूम होगा शबे कदर कब है, लेकिन ये है एक कौल है। उन्होंने ये बयान किया कि अगर ताक रात आए और वो रात जुमा की भी रात हो तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो शबे कदर हो। आज की रात ताक रात और जुमा की रात, तो दोनों चीजें मिल गई, जुमा की रात वैसी फजीलत वाली, प्लस ये ताक रात है, 23rd नाइट है, तो बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है। अगेन आई रिपीट, नो वन नोस के रियल फैक्ट क्या है और हकीकत क्या है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आज की रात शबे कदर हो सकती है। वो तो अल्लाह की मर्जी, ईमान वाले के लिए तो हर रात ही शबे कदर है अगर वो कदर कर ले, तो इस बिना पर आज एहतमाम कर ले, कम से कम इतना हो सके कि आज सहरी के लिए उठे उसके पहले तहज्जुद की 4 रकात नमाज पढ़ ले, इसका हम एहतमाम कर ले तो चांसेस है। वरना हजरत उबई रदी अल्लाह ताला अनु तो कसम खाते थे और कसम खाकर कहते थे कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं 27 नाइट को शबे कदर है। तो मुहद्दिसीन ने लिखा है हो सकता है हो, और ये भी हो सकता है कि उनको जो नाइट मिली हो शबे कदर उनको पता चल गया हो और वो 27th नाइट हो. तो नो वन नोज द फैक्ट, लेकिन ये है कि कोशिश करना ये हमारा काम है. तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने आज की रात एक ऑप्शन दिया है कि जुमा की रात प्लस ताक रात है. अल्लाह आज की मुबारक रात की हमें कदरदानी नसीब फरमाए, ज्यादा से ज्यादा अमल करने वाला बनाए. अल्लाह मुझे भी और हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए. आमीन या रब्बल आलमीन. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.